اللہ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو اس طرح سے نصیحت کی تھی کہ وہ صحابی تشریف رکھے ہوئے تھے اور انہوں نے صحابی نے یہ فرمایا کہ شیطان دفع ہو جا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کو یوں نہ کہو کیونکہ اس سے وہ مردود ہوتا ہے, اور چونکہ اسے اللہ نے مردود کر دیا تو اسے اپنی قوت کا احساس ہونے لگتا ہے. تو شیطان کو اپنے سے دور بھگانے کے لیے کثرت سے بسم اللہ پڑھا کرو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو نصیحت کی تھی. تو اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد ہم کثرت سے کریں اور اسے دل میں پڑھتے رہیں تو اس کے فوائد جہاں یہ ہوں گے کہ شیطان دور بھاگے گا, بلکہ اس کے اور بھی بہت سے فوائد انسان کو حاصل ہونے لگتے ہیں. پھر کسی موقع پر انشاءاللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل پر عرض کروں گا کہ اس کے کتنے حصے ہیں, رادر اس میں کتنے حرف ہیں اور ہر حرف کا مقام کیا ہے, اس کے اثرات کیا ہیں ہر ہر حرف کے, پھر اس کے حصے کتنے ہیں اور ہر ہر حصے کے اثرات اور مقام کیا ہیں. یہ انشاءاللہ ایک علیحدہ کسی سیٹنگ میں موقع ہوا تو گفتگو کریں گے اس موضوع پر, لیکن آج اس کا اس ضمن میں ذکر آیا شیطان کے سلسلے میں. جب ہم بسم اللہ کثرت سے پڑھتے ہیں تو اس کے پڑھنے سے ہمارے دل اور ذہن پر گرد و غبار جمع ہے دنیاوی مصروفیات کا, یاد الہی سے غافل رہنے سے جو زنگ آیا وہ سب اتر جاتا اور قلب ایک بار پھر آئینے کی طرح صاف ہوتا, اور جب آئینے کی طرح قلب صاف ہوگا تو اس میں انسان کو خود اپنی تصویر نظر آنے لگتی ہے, اور جس انسان نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ رب کو پہچاننے لگتا. آج شیطان کے ذمن میں ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ شیطان نے اپنے دم بر میں داخل ہو کر 7 عدد بچوں کو جنم دیا, بلکہ اس سے پہلے جو فرمایا وہ یہ تھا کہ ابلیس کی بائیں پسلی سے مسز ابلیس پیدا کی گئی, بالکل اسی انداز میں جس انداز میں حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اما حوا نے جنم لیا تھا, اور پھر شیطان نے اپنے دم و بر میں داخل ہو کر 7 عدد بچوں کو جنم دیا, اور ان 7 کے نام باقاعدہ نام ہیں, جیسے ایک کا نام مدحش ہے, دوسرے کا نام حدث ہے, ایک کا نام بتر ہے, اور ان 7 کے ذمے مختلف ڈیوٹیز ہیں. ایک ان میں سے وہ ہے جو نماز میں خلل ڈالتا ہے, انسان کا ذہن کہیں کا کہیں بھٹکنے لگتا ہے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ ہم میں سے بہت سے حضرات ایسے ہیں جن کو نماز کے چوتھے حصے کے ثواب کا 10واں حصہ بھی ثواب نہیں ملتا, بلکہ بعض اوقات گناہ نماز کے ثواب سے بڑھ جاتا ہے. اسی ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بار فرمایا تھا کہ شیطان کو کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے بائیں کندھے کی طرف منہ موڑ کے 3 بار اسے دفع کر دو تو شیطان دور ہو جائے گا. جس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پہ عمل کیا, اور آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میری نماز میں خشوع خضوع پیدا ہو گیا. پھر ایک شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ انسان کو بدکاریوں کی طرف اور گناہوں کی طرف لے جائے. ایک شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ علماء کو راہ راست سے ہٹا کے انہیں غلو کی طرف لے جائے. ایک شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ کاروباری زندگی کے اندر بدعنوانیوں کو راہ دے دے. تو غلط ترتیب اس طرح سے ان ساتوں کے ذمہ کام ہے. شیطان ہی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ فرمایا کہ جب یہ جوڑا پیدا ہوا شیطان کا تو پھر انہوں نے 31 انڈے دیے, اور ایک روایت میں یہ ہے کہ 1 انڈے سے 10,000 شیطان پیدا ہوئے, اور اس کے بعد یوں ان کی نسل بڑھنے لگی. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ 31 جو اولادیں پیدا ہوئیں شیطان کی, پھر ان سے آگے شیطان پیدا ہوئے اور اتنی کثیر تعداد میں پیدا ہو گئے کہ سمندر اور زمین اور آسمان یہ بھرے پڑے ہیں, اور یوں ہر انسان کے پیچھے ایک شیطان لگا ہے. تو صحابہ میں سے کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور, ان تمام انسانوں میں آپ بھی شامل ہیں؟ تو فرمایا کہ ہاں میں بھی شامل ہوں, میرے پیچھے بھی شیطان لگا ہے, لیکن میں بحمداللہ پروردگار کی طرف سے جو گائیڈنس ہے مجھے, اس گائیڈنس کی وجہ سے شیطان مجھ سے دور رہتا ہے. لیکن شیطان کا وجود ضرور تھا وہاں بھی. تو شیطان سے دور رہنے کا ایک آسان طریقہ تو یاد الہی ہے, کیونکہ یاد الہی پاکیزگی کا دروازہ ہے اور تقوی جنت کا دروازہ ہے, خواہشات نفس دنیا کا دروازہ ہے. تو جب انسان یاد الہی میں مبتلا رہتا ہے تو اسے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور دنیاوی کاموں سے دور رہنے لگتا ہے. اور جب وہ دنیا سے دور ہوتا ہے, انسان کو دیے, لیکن اولیاء اکرام نے اس میں بھی احتیاط اختیار کرنے کو کہا, اس لیے کہ اگر انسان حلال چیزوں میں خوب کھانے اور پینے لگا تو رفتہ رفتہ احتیاط کا دامن ہاتھ سے جانے لگتا ہے. اس مقام پر پہنچنے سے اولیاء اکرام نے اس انداز میں روکا ہے انسان کو کہ وہ چیزیں جو حلال اور پاکیزہ ہیں ان کے استعمال میں بھی احتیاط کی جانی چاہیے, انہیں بھی کم سے کم ہی استعمال کیا جائے تاکہ انسان دنیا میں ڈوبنے نہ پائے. اور اولیاء اکرام نے اسی لیے ایک بات سے منع کیا کہ کسی شخص سے کوئی امید نہ باندھیں, کسی شخص سے کسی قسم کی صلہ کی توقع نہ رکھیں, حتیٰ کہ کسی شخص سے تحائف کی توقع بھی نہ رکھیں. اس لیے کہ جب تحائف کی توقع رکھنے لگتا ہے تو یہ عادت بڑھتی ہے, پھر صلے کی توقع ہونے لگتی ہے انسان سے, اور جب صلے کی توقع ہونے لگتی ہے تو پھر انسان دوسروں کا مرہون منت ہونے لگتا, اور جہاں غیر اللہ کا مرہون منت ہوا تو اللہ ہاتھ سے گیا. ये बिल्कुल इसी तरह औलिया इकराम ने कहा जैसे रब ने ये हुक्म दिया कि गरचे तुम गुनाह ना करो लेकिन फिर भी तुम पर लाजिम है कि गुनाह की जगह पर न जाओ। उसके पीछे हिकमत सिर्फ एक ही है कि इंसान कमज़ोर है और शैतान के जाल में किसी न किसी तौर आ जाता है। तो अगर हम ऐसी जगह पर जाएं जहां गुनाह हो रहा है और हमें ये यकीन हो कि हम मजबूत हैं कैरेक्टर के और हमारा पांव नहीं फिसलेगा, तो इंसान कितना ही मजबूत इरादे का क्यों ना हो, ये तो सही है कि हो सकता है दो चार दिन, हफ्ता, दस दिन, महीना, दो महीने इंसान रजिस्ट कर ले उसे, लेकिन फिर उसके दिल में ये आने लगता है कि चलिए इसको चखने में क्या हर्ज है, तो इसे चख लेता हूँ लेकिन पीऊँगा नहीं, तो फिर कुछ दिन में दो घूंट लेके देख लेता हूँ, कुछ नहीं होता, मैं आदी नहीं हूँगा, तो हत्ता कि फिर वो खराब का आदी होने लगता। इसी तरह और गुनाहों की बात है तो इंसान फिसल जाता। इसी इंसानी फितरत को मद्देनजर रख के औलिया इकराम के जितने भी नसीहतें हैं, हदायात हैं, या उन्होंने एक कोड ऑफ कंडक्ट मुकर्रर किया है, वह मबनी है दर हकीकत इंसानी फितरत के गहरे मुताले पर। इंसान की फितरत को बड़ी गहराई से उन्होंने जाना है, इंसानी कमजोरियों को, बशरी खूबियों को खूब गहराई से स्टडी करके फिर वो कोड ऑफ कंडक्ट उन्होंने मुकर्रर किया कि इस फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए इस तरह से एक्ट किया जाए तो इंसान अल्लाह के करीब चला जाएगा। बुनियाद उसकी इंसानी फितरत और इंसानी कमजोरियों के मुताले पर है। तो इसीलिए औलिया इकराम ये कहते हैं कि गरचे हलाल हो चीज, फिर भी उसके इस्तेमाल में कफायत से काम लिया जाना चाहिए, कम से कम इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि दुनिया में डूबने ना पाए। और इस पर तो बहुत सख्ती से अमल करने की हिदायत है कि कोई भी चीज इस्तेमाल करने से पहले, ख्वा वो खुराक हो या पहनने की चीज हो या अदरवाइज कोई चीज हो, उसमें बहुत मुहतात रहना चाहिए कि उसका सोर्स क्या है, कहीं हराम की कमाई से तो नहीं आई है, हराम तो नहीं है वो। क्योंकि जब इंसान बेपरवाह हो जाता है चीज़ों के इस्तेमाल करने में और उसके मुंह में हराम जाने लगता है तो दिल पर जंग बड़ी जल्दी आता है। और अगर इन तमाम चीज़ों में एहतियात कर ली इंसान ने तो फिर वो रब के करीब होने लगता है, और जब रब के करीब होता है तो रहमान की याद उसके दिल में जारी और सारी रहती है। इसीलिए ये कहा जाता है कि वो लोग जिन्होंने तक्वा इख्तियार कर लिया और इबादात के सिलसिले में वो इस कदर मोहतात हुए कि उन्होंने फर्ज और मौकदा जो इबादात हैं उनको तो जाहरन अदा किया, जहरन अदा किया, लेकिन उसके अलावा जो इबादात हैं उनका रुख अपने बातिन की तरफ फेर दिया। इससे मुराद वही है जो मैंने अर्ज की कि वो उनका दिल और उनका कल्ब हर वक्त रहमान की याद में डूबा रहता है। तो इस कदर उसकी याद में डूब जाने के नतीजे में कुर्ब इलाही हासिल होता है। तो जब कुर्ब इलाही हासिल होता है तो अल्लाह उसे अपना दोस्त बना लेता है और फिर उसकी हिदायत के रास्ते निकालने लगता है और वहीं से कशफ करामात की इब्तदा हो जाती है। जो कशफ है उसकी इब्तदा ख्वाब से होती है, रोया से। जो नेक लोग हैं, मुत्तकी लोग हैं, परहेजगार लोग हैं, उनको रब ताला ख्वाब भी सच्चे दिखाता। अब इसके अंदर एक चीज मेरी गुजारिश ये है, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर ऐसी चीजें बहुत राह पा गई हैं जिनसे बचना बड़ा जरूरी है। मसलन हम में से हर शख्स तावीज़ों के चक्कर में फिरता है, अमलियात के चक्कर में है, जादू के चक्कर में फिरता है। अगर खुद उसकी तलाश में सरगर्दा नहीं है तो हम 14 करोड़ के 14 करोड़ लोग इस वहम में मुब्तला हैं कि हम पर जादू कर दिया गया, हम पे तावीज़ कर दिए गए। मैं ये नहीं कहता कि कसूर किसका है, वो एक अलहदा कहानी है, लेकिन बहरहाल उस इस तमाम किस्से का नतीजा ये है कि हम में से हर आदमी दर हकीकत जादू और तावीज़ किसी पर नहीं है। मुझे आज दुआ करते हुए इस जून में जो अगला महीना है इसमें 22 साल हो जाएंगे, और अब कुछ सालों से ऑन एवरेज 1000 आदमी हर हफ्ते दुआ कराते हैं। तो इन 22 सालों में जो मुझे तजर्बा हुआ ज़ाती तौर पर, वो मासवाए 3 या 4 लोग होंगे ऐसे, निस्फ दर्जन से बहरहाल कम हैं जिन पर वाकई ही जादू था या तावीज़ों का असर था, बाकी सब वहम का शिकार थे। हम क्यों जादू और तावीज़ों की कहानी पर फौरन एतबार कर लेते हैं कि हम पे हुआ है? ख्वाहिशात हमारी बढ़ गई हैं बहुत ज़्यादा, बमें मेरी अपनी भी ख्वाहिशात दुनिया बहुत बढ़ गई, और सब्र ख़त्म हो गया, हमसे इंतज़ार नहीं होता किसी चीज़ का। तो समहार दिया था हम इस चीज़ के आदि हो गए हैं कि उधर हमारे दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई, उधर हमने चाहा और उधर वो काम हो जाए, जबकि फितरत कुदरत या रब जो भी आप कहना चाहें वहां हर चीज का एक जेस्टेशन टाइम है। और एक अजीब बात यह है कि जो चीज जितनी देर पा है, जितनी मजबूत है, ताकतवर है, उसका जेस्टेशन टाइम उतना ही ज्यादा है। मैं इसकी मिसाल आपको यह दे सकता हूं कि पहाड़ 100 सेंचुरीज में वजूद में आते हैं, सेंचुरीज नहीं, 100 सेंचुरीज के नतीजे में वजूद में आते हैं, और वो फिर हर सैलाब और हर तूफान के सामने खड़े रहते हैं, और उनको टूटने भी सदियां लग जाती हैं। उसका जेस्टेशन टाइम सबसे ज्यादा है और जिंदगी भी उसकी सबसे ज्यादा है। हाथी का जेस्टेशन टाइम 2 साल है। आप उसके जुस्से को, उसकी ताकत को, तमाम तौर तरीकों को देखिए, उसके अंदर ताकत और पायदारी बेपना मौजूद है। घोड़े का जेस्टेशन टाइम 1 साल है। आप उसकी रफ्तार, उसकी खूबसूरती, उसकी मजबूती, उसकी ताकत उसको देख लीजिए। इंसान का जेस्टेशन टाइम 9 महीने है, और दुनिया का सबसे सख्त जानदार इंसान है, ये मेडिकल साइंस भी मानती है इस बात को। खरगोश का जेस्टेशन टाइम 21 दिन है। किस कदर नर्म और नाजुक और किस कदर डरपोक वो है, इसलिए कि उसका जेस्टेशन टाइम कम है। तो जिस काम के पूरे होने में जितना ज्यादा वक्त लगता है और जितना स्लोली ग्रेजुअली होता है, वो उतना ही ज्यादा पायदार और उतना ही फायदेमंद था, लेकिन हमारे अंदर वो सब्र खत्म हो गया। तो जब काम हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक पलक झपकने में होते नहीं, और एक एक दिन हमें सालों के बराबर महसूस होता है कि बताइए तो मुझे जॉब मिलने रही, पता नहीं कितने साल हो गए, वो ऐसा लगता है मेरी पैदाइश से पहले से इंतजार शुरू हुआ था, बेशक उसको अपनी तालीम मुकम्मल किए 6 महीने गुजरे हों। तो इंसान कहता है साहब जॉब ही नहीं मिलती, क्या करूं। तो वो फिर जहन, हम चूंकि कमजोर लोग हैं तो ये तो हम नहीं मानेंगे कि इसके अंदर हमारा कसूर है, हमारी किसी खामी को दखल है, हमारी किसी कमजोरी को दखल है। ہم فوراً بلیم شفٹ کر دیں گے اس بات پر کہ کسی نے جادو کر کے ہمارا کام روک دیا، ہمارے رزق روک دیا، ہمارے رزق کو باندھ دیا. جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں. رازق رب ہے اور وہ سب سے طاقتور ہے، قادر مطلق ہے، یہ سب ہم مانتے ہیں زبان سے، اس پہ یقین نہیں رکھتے. کیونکہ اگر اس پہ یقین رکھتے ہوں تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی نے ہمارا رزق باندھ دیا تو ہمیں فوراً یاد آئے گا کہ رازق تو رب ہے، اور وہ ہے بھی ایسا رازق جو سب سے زیادہ طاقتور ہے، سب سے زیادہ زبردست ہے. تو کس کی مجال ہے کہ اگر وہ رزق دینا چاہے تو کوئی اسے روک لے، اور کس کی مجال ہے کہ اگر وہ رزق روک دے تو کوئی کھولی دے اسے؟ یہ ہم بھول جاتے ہیں. تو یوں ہم شرک کے مرتکب ہوتے ہیں کہ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، کہ ہم نے کسی شخص کو اللہ سے زیادہ طاقتور کر دیا کہ وہ تو رزق دینا چاہتا ہے لیکن فلاں نے جادو کے ذریعے سے وہ باندھ دیا. یوں ہی اپنے کاموں کے بارے میں کہتے ہیں. تو یہ ایک کمزوری ہماری ہمیں شرک تک لے جاتی ہے ان امپلائڈ سینس. تو بات وہاں سے شروع ہوئی تھی علم سے. تو خواب جو ہے، یہ وہ خواب متقی اور نیک اور پرہیزگار لوگوں کو سچے آتے ہیں، لیکن اس کا بھی ٹائم مقرر ہے، یہ تجربے نے دکھایا. وہ لوگ جو مستند طور پر اوتھینٹک اولیاء کرام ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، ان کے بھی جو خواب سچے ہیں، وہ در حقیقت صبح کی نماز کے بعد جب آدمی سوتا ہے، فجر کی نماز کے بعد، تو آتے ہیں. اس سے پہلے آنے والے خواب ان کے کئی ایک مطلب ہوتے ہیں، اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ خواب دیکھنے والے کی روحانی کیفیت کیا ہے، اس کی روح کی لطافت کا معیار کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، کن حالات میں وہ زندہ ہے، کن حالات میں رہتا ہے، اس کا پرسپیکٹو کیا ہے سارا زندگی کا. یہ تمام چیزیں مل کر اس خواب کے معنی بناتی ہیں جو خواب فجر کی نماز سے پہلے دیکھتا ہے. وہ میں اولیاء اکرام کی بات بھی کر رہا ہوں، لیکن وہ خواب جو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، سونے کے بعد آتے ہیں، وہ ماسوا ایکسیپشنز کے، وہ اطلاعی خواب ہوتے ہیں. یہ میں رویا کی بات کر رہا تھا. تو اطلاعی خواب وہ ہوتے ہیں سب. اس کے بعد ایک اور اطلاعات کا اور گائیڈنس کا ذریعہ ہے، وہ ہے القا. اب القا کے اندر بھی دو قسمیں ہیں، مین اس کی دو ٹائپس ہیں القا کی. ایک القا ملکوتی ہے اور ایک القا دشمن ہے یا القا شر ہے. اصل ٹرمنالوجی اس کی القا دشمن کہی جاتی روحانیت میں. جو القا ملکوتی ہے وہ من جانب اللہ ہے، اور وہ ہمیشہ خیر اور بھلائی سے منسلک ہوتی بات ہے. وہ انسان کی خیر اور بھلائی کی گائیڈنس میں کے سلسلے میں اطلاعات آتی ہیں. لیکن جو القا دشمنی ہے وہ شر سے متعلق ہے، اس لیے اسے عرف عام میں القا شر بھی کہتے ہیں، لیکن در حقیقت اس کی صحیح روحانی ٹرم جو ہے وہ القا دشمن ہے. یہ نفس سے تعلق رکھتا ہے. القا ملکوتی کا مقام انسان کی روح اور اس کا دل ہے، جبکہ القا دشمن کا مقام اس کا نفس ہے. پھر آگے ان کی سبدوین ہوئی ہے، القا کی چھ ہیں. القا نفس ہے اور القا شر ہے. یہ دونوں شر سے تعلق رکھتے ہیں، یہ القا دشمن کی. اس کے بعد القا ملک ہے، القا روح ہے، القا یقین ہے، القا عقل ہے. یہ چاروں جو ہیں اس کا تعلق خیر سے ہے، रब से है। इन सब में जो सुपीरियर है वो अलका यकीन है, इसलिए उसका नंबर सबसे आखिर पर है। यह अलका यकीन उस वक्त शुरू होता है जब इंसान ऐनुल यकीन में दाखिल होने लगता है। इसमें फिर उसके बाद अलका के बाद कश्फ की सूरतें शुरू हो जाती हैं, उसकी बेपनाह किस्में हैं, ये किसी और महफिल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे बैठ के। लेकिन ये उसी सूरत में होगा जब हम अपने आप को याद खुदा में मुब्तला कर लेंगे और हमारे दिल का जंग उतर जाएगा, उसमें चमक पैदा होगी और उसमें हमें खुद अपनी तस्वीर नजर आने लगेगी और हम अपनी ज़ात को पहचानते पहचानते रब को पहचानने लगेंगे और रब के करीब हो जाएंगे। बाकी इंशाल्लाह बयान अगली इतवार को इसी ज़िम्न में करेंगे। किसी साहब को कोई सवाल हो तो मुझे फरमा दें।
पहचानने लगता है अपने आप को तो वो रब को पहचानता है, अपने आप को कैसे पहचानता
है? देखिए एक ये एक बहुत लंबा सब्जेक्ट है। गालिबन मुझे याद पड़ता है कि मैंने किसी एक दिन पूरे जो सीटिंग थी इसी पे अपने आप को पहचानने पे सर्व की थी। फिलहाल तो मैं मुख्तसरन आपको ये कह सकता हूँ कि जब इंसान अपने आप को देखता है तो उसको अपनी खामियाँ, अपनी कमजोरियाँ और अपनी अच्छाइयाँ नजर आती हैं और जब उस पर गौर व फिक्र करता तो अपनी खूबियों में उसको कुदरत इलाही दिखाई देने लगती है और वहाँ उसे रब का यकीन होने लगता है कि रब वाकई मौजूद है, क्योंकि ये चीज़ें कोई और बना नहीं सकता मासवाय रब ताला के और इनको मुसलसल कंट्रोल नहीं कोई कर सकता मासवाय रब के। तो यूं अपने आप को पहचानता पहचानता इंसान रब को पहचानने लगता है। फकीर के यहाँ एक बहुत अच्छा अमल होता वो ये है कि वो खुद तनकीदी में मुब्तला रहता है, उसकी नजर अपनी कमजोरियों और अपनी खामियों पर हमेशा गहराई से रहती है, इसीलिए उसे किसी और की कमजोरी नजर नहीं आती और जब किसी और की कमजोरी और खामी नजर नहीं आती तो किसी की बुराई नहीं करता। यूं फकीर की जुबान से कभी किसी के लिए बुराई का कलमा निकलता नहीं, किसी की ऐबजोई नहीं करता, इसलिए कि उसको अपनी जात से फुर्सत ही नहीं मिलती, अपनी जात से बुरा शख्स कोई दिखाई नहीं देता, उसकी नजरें अपनी बुराई पर हमेशा कायम रहती हैं। और जिस शख्स ने अपनी खामियों पर नजर रखी और उनको दुरुस्त करने में मसरूफ रहा वो भलाई की तरफ चल पड़ेगा। तो इंसान को अपना आप यूं जब दिखाई देता है तो ये खामियां दूर होने लगती हैं। इसलिए मैं कभी कभार ये कुछ लोगों से जो दुआ के लिए तशरीफ लाते हैं उनसे अर्ज किया करता हूँ कि भाई ये जो आप यहाँ बैठ के बुराई कर रहे हैं ये बुराई आपको नजर आ कैसे गई किसी की? क्योंकि सबसे पहले तो इंसान खुद बुरा है, तो अपनी बुराई को पहले आप दूर कर लीजिए फिर दूसरे की बुराइयों के पीछे डंडा लेके दौड़िए और उसको दुरुस्त करने के पीछे पड़ जाइए। आपसे भी मेरी ये गुजारिश है कि अगर रब के करीब होना चाहते हैं तो अपनी खामियों और अपनी कमजोरियों पर नजर रखिए और उसको हर हर तरीके से दूर करते रहिए। उसके दो फायदे हो जाएंगे, एक तो इंसान खुद सुधर जाता, दूसरा यह है कि किसी और की खामियां और उसकी बुराइयां नजर नहीं आती। तो वो जो हमारे यहाँ एक रस्म चली है गॉसिप पीरियड की, उस गॉसिपिंग से बच जाता है बंदा और उसकी सजा बड़ी कड़ी है इस गइबत की। मैं अभी गुजारिश कर रहा था उस वक्त आदाब तशरीफ नहीं लाए थे, वो लोग जो रब की तरफ रजू कर लेते हैं वो फराइज और मौकदा सुन्नतों के अलावा तमाम इबादात में अपने बातिन की तरफ रजू कर लेते हैं। बातिन की तरफ यूं रजू कर लेते हैं कि वो अंदर से दिल से याद इलाही में मसरूफ रहते हैं। اگرچہ بظاہر وہ کاروبار زندگی میں مصروف ہوں لیکن ان کا قلب یاد الہی میں مصروف رہتا. اور یہ وہ لوگ ہیں جو فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں اور اسی کی یاد میں گم ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات ہوش و حواس سے بھی عاری ہو جاتے ہیں. اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں بڑے انعامات کا ذکر ہے. جب یہ انتقال کر جائیں گے تو اوپر جا کے ان کی نہ کوئی روک ہوگا نہ کوئی ٹوک ہوگی, پھر رب تعالیٰ کا جلوہ یہ بلا واسطہ دیکھ پائیں گے اور اس کے بہت قریب لوگوں میں سے ہوں گے. تو لو لگانے کا تو طریقہ یہ ہے کہ اب یہ کیا ہے کہ ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی بہت زمانہ پہلے, میری نوجوانی کا شاید ذکر ہے. وہ اپنے عبادت کے کمرے میں مجھ کو لے گئے. وہاں ان کی جو عبادت کا کمرہ تھا اس میں ایک جگہ ان کا جانماز بچھا تھا, خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے کونے میں, بالکل آخری کونے میں خانہ کعبہ کی ایک بہت بڑی پورٹریٹ رکھی ہوئی تھی, اور پھر جانماز کے سینٹر سے اس تک ایک وائٹ لائن کھینچی ہوئی تھی اور آگے جا کے ایک ٹرائنگولر بنائی ہوئی تھی, اس کا رخ بھی خانہ کعبہ کی طرف تھا. تو وہ میں تو چونکہ ذہین آدمی نہیں ہوں, جلدی باتیں سمجھ بھی نہیں آتی میری, تو میں بڑی دیر تک ان لائنوں کو کھینچے ہوئے دیکھتا رہا. تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے جی, کیا کرتے ہیں آپ ادھر؟ میں نے کہا جی یہ میرا جانماز ہے, میں ادھر نماز پڑھتا ہوں. میں نے کہا وہ تو صحیح ہے, جانماز کی حد تک تو مجھے معلوم ہے, لیکن یہ جو لائنیں کھینچی ہیں اور آگے ایک ایرو ہیڈ بنایا ہے آپ نے, تو کہنے لگے ادھر میں اس طرح بیٹھتا ہوں کہ بالکل میرا ناک جو ہے اس لائن کے سیدھ میں رہے اور ایرو ہیڈ جو ہے وہ پوائنٹ کر رہا ہے کہ وہ خانہ کعبہ ہے, ادھر نماز پڑھنی ہے تم نے. اب وہ لو لگانے سے مراد میں جی اس قسم کی حرکات نہیں ہے, ان چیزوں سے کچھ نہیں ملے گا. رب یاد رہنا چاہیے اس سینس میں کہ اس نے کس کام کے لیے کیا ہمیں حکم دیا ہے, کیونکہ جب ہم زندگی میں مصروف ہیں, اگر ہم گاڑی چلا رہے ہیں اور مجھے ڈاکٹر تنویر صاحب ہارن بجانے کے باوجود راستہ نہیں دے رہے, ٹہلتے ہوئے جا رہے ہیں ٹیلی فون پہ بات کرتے ہوئے, تو پھر مجھے موقع دے دینا چاہیے کہ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ سڑک پر ٹہلیے سیر کیجئے, میں ذرا دیر میں پہنچ جاؤں گا کوئی بات نہیں, تو میں سہولت دے دوں ڈاکٹر صاحب کو کہ ٹھیک ہے آپ ٹیلی فون سنتے رہیے ہارن بجانے کے بجائے. وہ کوئی راہ چلتا آدمی مجھے پتھر دے مارے تو بجائے گالی دینے کے میں یہ سوچ لوں کہ اللہ نے اس پہ مجھے برداشت و تحمل سے کام لینے کے لیے حکم دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ پتھر کھا کے بھی دعا دیتے تھے, تو میں بھی دعا دے دوں. تو یہ یاد الہی یہ ہے, اور یہ اگر آپ نے شروع کر دی تو لو لگ گیا, اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں داخل ہو گئے کہ اس کی سنت پہ عمل کرتے ہیں, اس کے حکم کے مطابق چلتے ہیں آپ. تو جب اس کے پسندیدہ لوگوں میں حاصل ہو گئے تو اس کی قربت حاصل ہو گئی, اس کا قرب حاصل ہوا تو اس کی دوستی مل گئی, اس کی دوستی مل گئی تو یہ کائنات پوری کی پوری آپ کی ہے کہ وہ آپ کے دوست کی ملکیت ہے.
یہ کہ آپ نے بڑی محنت کی اور اللہ تعالیٰ سے لو لگائی اور سب صبح سے لے کے شام تک آپ نے بڑا کام کیا, دوسری طرف حضرت موسیٰ کی اگزامپل بھی ہمارے سامنے, آگ لینے گئے تھے تو پیغمبری مل گئی. اسی طریقے سے آج بھی جن لوگ جو گفٹڈ ہیں یا گرانٹڈ ہیں ان لوگوں کو آپ کے پاس میرا خیال ہے کوئی دعائی کرانے آتے ہیں تو بڑا خوش مل جاتے ہیں.
دیکھیے پیغمبر کی مثال دینا میرا خیال ہے کچھ زیادہ درست یوں نہیں ہوگا کہ یہ وہ اسپیشل بریڈ ہے, جب ان کی روحیں تخلیق ہوئی تھیں تو پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھا کہ یہ میرے پیغمبر ہوں گے. تو عام طور پر پیغمبروں کے سلسلے میں 40 سال تک انتظار ہوا ہے, کیونکہ مرد 40 سال کی عمر میں جا کے ہی میچیور ہوتا, تو ان پہ پھر نبوت کا نزول ہو گیا. لیکن وہ یہ مارک تھے, تو دیکھنے والوں نے یہ سمجھا کہ کوئی آگ لینے گیا تو وہ پیغمبری اس کو مل گئی, کوئی غار میں پہنچا تو اسے پیغمبری مل گئی. لیکن در حقیقت جب روحیں تخلیق ہوئی ہیں تو وہ روحیں تخلیق ہی بطور پیغمبر ہوئی تھیں. یہ اور بات ہے کہ رب تعالیٰ نے اس وقت تک انتظار کیا جب تک کہ وہ میچورٹی کی ایج کو پہنچتے, یا پنجابی کلچر کے مطابق معتبر دکھائی دیتے, پھر نبوت کا ان پر اظہار بھی ہو گیا اور حکم بھی ہو گیا پیغام آگے پہنچانے کا تاکہ لوگ اس پہ یقین کر لیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو یکلق پیغمبری مل گئی ہو. اور باقی یہاں جو جن لوگوں کی گفٹڈ اور اس کی بات آپ نے کی ہے, اس کے بارے میں بھی ہم لوگ اگر ذرا سا گہرائی سے دیکھیں, ہم لوگ چونکہ سطح کو دیکھتے ہیں تو ہم اکثر چیزوں کے سلسلے میں غلط فہمیوں میں یا کچھ فہمی میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں. جیسے ہمیشہ میں ایک گزارش ضرور کرتا ہوں کہ عبادات سے پاکیزگی ملتی ہے, انسان پائس ہوتا ہے, پارسائی ملتی ہے, اور نیکی سے رب ملتا ہے. تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص عبادت گزار نہ ہو جس کو ہم عرف عام میں نیک کہتے ہیں, لیکن نیکی تو اس کے اندر چھپی ہے. اب مجھے کیا معلوم کہ جس انسان کو میں شرابی کبابی سمجھ رہا ہوں یہ کتنی بیواؤں کی کفالت کرتا ہے اور اس خاموشی کے ساتھ کر رہا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں. مجھے کیا معلوم کہ ساری رات وہ اپنی ماں کے پاؤں دباتا رہتا ہے بیٹھا, اس کے ایک اشارے کا منتظر رہتا ہے ماں کے. کیا معلوم کہ کتنے یتیموں کے سر پر اس نے خفیہ طور پر ہاتھ رکھا ہے, یا کیا معلوم کہ وہ خلق خدا کے ساتھ مسکرا کے بات کرتا. دیکھیے آج یہ اگر ذکر چھڑا ہے خلق کا, تو میں اس سلسلے میں ایک گزارش یہ کر دوں کہ ایک حدیث ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ دوسروں سے اس طرح سے ملے کہ اس سے ہر ملنے والا یہ سمجھے کہ وہ صرف میرا ہے. خلق کے اس درجے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ ان کے امتی فائز ہو جائیں, کہ ہر انسان سے اس طرح ملیں کہ اس سے ملنے والا ہر شخص یہ سمجھے کہ وہ صرف میرا ہی ہے. تو کیا معلوم کہ وہ شخص جس کو میں برا سمجھ رہا ہوں کہ وہ شرابی کبابی ہے, وہ خلق خدا کے لیے کتنا حسن خلق رکھتا ہے جو بذات خود بڑی نیکی ہے. تو ہم سطح کے نیچے چھپی ہوئی نیکی کو نہیں دیکھ پاتے, ہم بالائے سطح جو ایک برائی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو, کیونکہ بنیادی طور پر نیک روح ہے وہ, جو نیکیوں میں مبتلا ہے اور خفیہ طور پر مبتلا ہے, تو اس کا انعام عطا فرماتا ہے کہ جہاں کہیں وہ کسی نیک آدمی کے کانٹیکٹ میں آئے, وہ جو گرد و غبار جمع تھا, جو بظاہر وہ ایک برائی میں مبتلا تھا بندہ, اس سے پاک ہوا, انعامات کی بارش ہو گئی, تو دیکھنے والے کہتے ہیں یہ صاحب یہ تو کل گیا تھا اس آدمی سے دعا کرانے, بتاؤ آج نیک ہو گیا. یہ تین روز پہلے کی بات ہے, آج چوتھے روز وہ اس کو کشف بھی حاصل ہو گیا, کرامات بھی حاصل ہو گئی. بات تو ہے تمام تر نیکی کی, ابھی مہربان ہونا ہی دشوار ہے. اور حکم کچھ نہیں, یہ تو انسان اپنی استطاعت اور اپنی ہمت اور اپنی توفیق کے مطابق جتنا خلق خدا کے لیے مہربان ہو سکتا ہے ضرور ہو جائے. اور ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے ہر معاملے کے اندر, نفل کے لیے فرض کو قربان نہیں کیا جا سکتا. تو خلق خدا پر مہربان ہونے سے پہلے اپنے فرائض ضرور ادا کر لیجئے, اس لیے کہ اس کی پچکچ ہوگی. ہمارے بیوی بچے, ہمارے ماں باپ, ہمارے بہن بھائی, ہمارے ڈیپینڈنٹس, ان کی اپنے وسائل کے مطابق بہترین کفالت ہم پر فرض ہے. اس کے اندر ذرا سی کوتاہی قابل مواخذہ کر دے گی, ہمیں باس پرس ہو جائے گی اس پر. اور ایک گزارش میری ایڈیشنل آپ لوگوں سے کہ جہاں آپ اور میں مجھ پہ لازم ہے کہ میں اپنے فرائض کو پہلے ادا کروں اور نفلی عبادات بعد میں, تو مجھے ایک چیز یہ بھی چاہیے کہ میں دوسروں کی بھی مدد کر دوں کہ وہ اپنے فرائض کو بخوبی ڈسچارج کریں. اس کی میں ایک ایگزامپل آپ کو یہ دے دیتا ہوں کہ اگر فرض کر لیجئے میں یہاں کسی صاحب کا دوست ہوں, ڈاکٹر تنویر کا دوست ہوں, تو ڈاکٹر تنویر پر فرض ہے کہ وہ اپنی فیملی کو ٹائم دیں, اپنی فیملی کو تفریح کے لیے باہر لے جائیں, تو میں ان کو اپنے ساتھ نہ گھسیٹوں, میں انہیں موقع دوں کہ وہ اپنی فیملی کو ٹائم دے دیں, ان کو تفریح کے لیے لے جائیں, اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کی مشاغل, ان کی تعلیم, ان کی اور زندگی کے بارے میں گفتگو کر سکیں, تو میں ان کو وہ سہولت پرووائڈ کروں. تو اپنے اصول بنا لیجئے, اس پہ عمل کیجئے, اور دوسروں کے اصولوں کا احترام کیجئے, نہ صرف احترام کیجئے بلکہ ان کو سپورٹ کیجئے کہ وہ اپنے اصولوں پر قائم رہیں. میرے نزدیک یہ نیکی ہے. دیکھیے جتنی گفتگو میں کر رہا تھا اس کے اندر اعتدال ہی ہے کہ جہاں میں نیکی کی بات کر رہا تھا لوگوں پر مہربان ہو جائیے, میں نے فوری طور پہ ایک گزارش کی کہ نیکی دوسروں پر مہربان ہوتے ہوتے اپنے فرائض سے منہ نہ موڑ جائیں, وہ اعتدال سے نکل جائیں گے. آپ پرائیورٹیز اپنی بالکل صحیح رکھیے, اعتدال میں رہیں گے. یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ خود اصول بنائیے, دوسروں کو اصول پہ چلنے میں سپورٹ کیجئے, یہ بھی اعتدال ہے اصل میں. یہ فقیر تو بغیر اعتدال کے رہ نہیں سکتا, اس کی تو مین سٹے ہی اعتدال ہے فقیر کی. ایک زمانہ تھا میرے اندر جلال بڑھ گیا پڑھائی کا, کہ اثرات نئے نئے اتر رہے تھے, تو علم میں بھی اور دوسری چیزوں میں بھی یہ اصول ہے کہ جب نیا نیا علم ملتا ہے تو یہ منہ زور ہوتا ہے, اس میں پہاڑی ندی کی سی سرکشی ہوتی ہے, انسان کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے, بلا وجہ میں شرارتیں کرتا, علم کے ذریعے سے شرارتیں شروع کر دیتا. یہ میرا خیال, میں تسلیم کر رہا ہوں اس لیے آپ کو پتہ چل جائے گا, لیکن غالباً ہر آدمی کرتا ہے. وہ شرارتیں کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ راہ چلتے ہوئے کسی کی جیب سے بٹوا اڑا لیا, وہ یہ ہے کہ دیکھا نظر آیا وہ آدمی جا رہا ہے, یہ پہاڑی والا ہے, اس کی پشت پہ اپنی پہاڑی پڑ دی, پھونک مار دی, اب وہ غریب ناچ رہا وہاں, وہ تنگ ہو رہا ہے اور خوش ہو رہا بندہ, تھے اور کیسا نچایا اسے میں نے. یہ شرارتیں, کوئی مجذوب جا رہا اس کے پیچھے آرام سے درود شریف ہی پڑھ دیا, اب وہ اینٹیں مار رہا, گالیاں دے رہا, پڑھ دیا شرارتیں. اس سینس میں میں کہہ رہا ہوں, تو وہ ان دنوں جلال بے پناہ ہو گیا, پتہ نہیں کیا کیفیت کس سے میں گزر رہا تھا, نہ بڑے شاہ صاحب نے مجھے بتایا, نہ میں نے جاننے کی کوشش کی, لیکن وہ کیفیت کچھ ایسی آ گئی تھی کہ اگر کسی ٹرک والے نے راستہ نہیں دیا تو اس کو روک کے مارنا شروع کر دیا سڑک پر, بس والے کو مارنا شروع کر دیا. یہ چوک یتیم خانے پر ایک بار بس والے کو مارا تو وہ پولیس والا اسے بچانے آیا, اس پولیس والے کو مارنا شروع کر دیا پکڑ کے. اس کیفیت سے گزر رہا تھا میں, لیکن جب اس کیفیت سے باہر نکلتا تھا تو دکھ ہوتا تھا کہ کیا کیا میں نے. تو ایک دن ہم پاکپتن شریف سے آ رہے تھے, میں تھا مرشد صاحب تھے اور دو آدمی کوئی اور بیٹھے تھے پچھلی سیٹ پر, تو مرشد صاحب بڑے موڈ میں تھے, وہ ہماری ہمت نہیں تھی کہ ہم ان سے کبھی دعا کے لیے کہتے یا کسی کام کے لیے کہتے, تو ہم منتظر رہتے تھے کہ وہ خود مخاطب کریں تو ہم بولیں ورنہ چپ بیٹھے ہیں. تو وہ محسوس ہوا کہ بڑے موڈ میں ہیں, تو میں نے کہا حضور میری زندگی کچھ خواہشات ہیں, اس میں ایک تو آپ کی خدمت میں گزارش ہے, دو خواہشات ہیں. تو چونکہ موڈ میں تھے تو فرمانے لگے کہ ہاں بولو کیا ہے. تو میں نے کہا صاحب زندگی کی ایک بڑی خواہش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میری یہاں ایسا لنگر جاری کر دے کہ جو آئے وہ کھاتا رہے بیٹھا. کہنے لگے وہ تو ہو جائے گا, اور دوسری میں نے کہا کہ ایسی خواہش کی میں ایک ایسی فاؤنڈیشن بنا لوں جہاں وہ مسلمان بچے جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان میں ٹیلنٹ موجود ہے لیکن وسائل نہیں ہیں, تو میں انہیں بڑے سینئر لیول کی غیر ملکوں سے تعلیم دلوا سکوں. تو اس پر ذرا خاموشی اختیار کی. کہنے لگے اچھا اللہ کرے گا. تو تیسرا میں نے کہا حضور یہ آپ سے گزارش ہے میری کہ میرے اندر غصہ بہت ہو گیا, یہ مہربانی کیجیے کہ اسی طرح غصہ میرا ختم ہو جائے, میں اس سے بہت شرمندہ ہوتا ہوں اب. تو کہنے لگے یہ رفتہ رفتہ دور ہو جائے گا. بات تو ختم ہو گئی. تو میں نے محسوس کیا کہ 6 مہینے کے بعد میں بالکل نرم ہو گیا, اور ایسا نرم ہو گیا, یہ اعتدال کی بات پر مجھے یاد آئی ہے بات, کہ ایک دن میں یہاں جہاں ڈیوٹی پر بیٹھا کرتے تھے جس تھڑے پر, وہاں میں بڑے شاہ صاحب کے پاس بیٹھا تھا, تو بیٹھے ہوئے کچھ بات کوئی چھڑی ہوگی مجھے یاد نہیں کیا تھا, مجھے کہنے لگے کہ میاں یہ تم کچھ تھوڑا بہت اپنے اندر قائم رکھو, سانپ بھلے کاٹے نہیں کسی کو لیکن اپنی پھنکار نہ چھوڑے ورنہ یہ دنیا کھا جائے گی, تو تم اپنی پھنکار نہ چھوڑو ورنہ دنیا تمہیں کھا جائے گی. کیونکہ وہ اتنا زیادہ میں نرم ہو گیا تھا کہ کوئی کچھ بھی کرتا رہے میں خاموش بیٹھا رہتا تھا بس ٹھیک ہے, تو مرشد صاحب کو کہنا پڑا. تو فقیر کے یہاں اعتدال تو بنیادی چیز ہے.